الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. سنن الہی میں سے انسانی حیات کے لیے فردی بھی و اجتماعی حیات کے لیے ایک سنت مکر ہے. مکر کا مطلب بیان ہوا ہے یعنی خفیہ تدبیر، ایسی تدبیر جس کے اندر غیر محسوس طور پر کوئی عمل انجام دیا جائے اور ایسے طریقے سے انجام دیا جائے جو کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو. اردو میں عام طور پر مکر فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ حتیٰ دونوں کو مترادف بھی استعمال کیا جاتا ہے، مکر و فریب. لیکن قرآنی اصطلاح میں مکر بمعنی فریب نہیں ہے، فریب اس کے مصادیق میں سے ہے، چونکہ فریب بھی ایک خفیہ تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا اور غیر محسوس طریقے سے کسی کا مال لے لینا، کسی کو کوئی اور ضرر پہنچانا. لیکن مکر خفیہ تدبیر ہے، خواہ اس سے کوئی مثبت نتیجہ لیا جائے یا اسے منفی نتیجہ لیا جائے، ہر دو معنوں میں مکر استعمال ہوتا ہے. مکر انسان یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی یہ روش بنا لیتے ہیں زندگی کی کہ مکر سے ہمیشہ کام لیتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ مکر ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رویے میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ جس ہدف کے اندر دوسرے انسانوں کا عمل دخل نہ ہو، خود تنہا ایک انسان مثلا پڑھنا چاہتا ہے، یا جس تدبیر سے بھی پڑھنا چاہے اسے مکر نہیں کہیں گے، چونکہ اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے انسانوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعامل نہیں ہے، اس میں انسان دیگر ملوث نہیں ہوتا. لیکن جن کاموں میں دوسرے انسان بھی مد نظر ہوتے ہیں، کسی معاملے میں، لین دین میں، یا کسی اور اس قسم کے اجتماعی تعامل کے اندر جہاں دوسرے انسان بھی شامل ہوں، وہاں اگر کوئی خفیہ تدبیر استعمال کرے اور خفیہ منصوبہ بنائے جس سے دوسرے انسانوں کو خبر نہ ہو، اس کے ساتھیوں کو خبر نہ ہو، یا اس کے رقیبوں کو خبر نہ ہو، اس کے دشمنوں کو خبر نہ ہو، اس کے اپنے امت و قوم کو خبر نہ ہو اور وہ کوئی کام کر بیٹھے، اس کو مکر کہیں گے ہم، جس میں دوسروں کی شمولیت نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، نہ رقیب کے طور پر، نہ حریف کے طور پر، نہ رفیق کے طور پر، اور خود تنہا انسان اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرے، اسے مکر نہیں کہتے. وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پنہانی طور پر اپنے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، انہیں نہیں کہیں گے یہ صاحبان مکر ہیں. مکر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ مل کر عمل کرتے ہیں، کسی کے مقابلے میں کوئی عمل کرتے ہیں، کسی اجتماع کا حصہ بن کر کوئی کام کرتے ہیں، اور وہاں پر ایسا عمل کرتے ہیں جو دوسروں کو خبر نہ ہو، خفیہ پنہانی طریقے سے اپنے مفاد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، پنہانی طریقے سے اپنے ساتھیوں کو بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بے اطلاع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا حتیٰ انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اس سب کو مکر کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں مکر، انسانی مکر سے مراد یہ ہے کہ جہاں انسان روش زندگی ایسی اپناتا ہے جس میں ہمیشہ مخفی و پنہان نیتیں رکھتا ہے، پنہان تدبیریں کرتا ہے، مخفی راستے اختیار کرتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بے خبر رکھ کر انہیں نقصان پہنچاتا ہے، انہیں اپنی حقیقت و واقعیت سے باخبر نہیں ہونے دیتا، اپنی اصل نیتوں سے انہیں آگاہ نہیں ہونے دیتا، وہ اسے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا کچھ اور ہے، اپنے اوپر اس نے کوئی اور ظاہر پوشش بنائی ہوتی ہے، اپنی در حقیقت اس کا راستہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی روش کو مکر کہا جاتا ہے، مکر روش زندگی بن جاتی ہے بعض لوگوں کی، کہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ ایسی روش زندگی قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ خطرناک روش زندگی ہے، فرد اپنائے یا ایک قوم اپنا لے یا ایک مجموعے کا یہ وطیرہ بن جائے، روش بن جائے ان کی، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی دنیاوی پہلو یا معنوی پہلو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کا انہیں نتیجہ الٹ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی جس طرح ظاہر کچھ کرتے ہیں باطنن کچھ اور ہیں، اور پنہانی تدبیر سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، خصوصاً راہ خدا میں اگر یہ روش انسان اپنا لے، کہ زیادہ تر قرآن مجید نے اس روش کو اس مصداق کے اندر ذکر کیا ہے، اگرچہ وسیع ہے لغوی اعتبار سے، اس کا دائرہ وسیع ہے اس روش کا، کسی بھی میدان میں انسان اسے اپنا سکتا ہے، لیکن راہ خدا میں اگر مکر کی روش انسان اپنا لے و مکارانہ روشوں سے راہ خدا پہ چلے، نہ ساتھیوں کو باخبر ہونے دے میں کیا ہوں، نہ اپنے رقیبوں کو باخبر ہونے دے میں کیا ہوں، نہ اپنے دوستوں کو مطلع ہونے دے میں کیا ہوں، آخر تک اس کا سمجھ نہ آئے، پتہ نہ چلے یہ مکر ہے، اپنے تئیں چالاکی کر رہا ہے، ہوشیاری دکھا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ طبیعی انجام اس کا یہ ہے کہ یہ شخص جو مکارانہ چال چلتا ہے، مکر کی زندگی اپناتا ہے، مکر کی روش پر زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی طبیعی طور پر نابود ہو جائے گی اپنے مکر کی وجہ سے، اسی مکر کی وجہ سے جو خود کر رہا ہے، اسی میں خود گرفتار ہوگا، اس کے نتائج اس کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس وجہ سے کہ خداوند تبارک و تعالی چونکہ دیکھ رہا ہے اس کی روش کو، خداوند تبارک و تعالی بھی ایسے غیر محسوس طور پر اس کے مکر کے نتائج و ثمرات کو خود اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے جو یہ دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے۔ مثلا یہ مکر کرتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ نقصان خود اس کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یہ نقصان کسی اور کے گھر لے کے جاتا ہے اور وہاں سے اللہ اٹھا کے اس کے گھر لے آتا ہے، یا فرشتے اٹھا کے اس کے گھر لے آتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی شخص ہے بم پھینکتا ہے کسی اور کے گھر میں، وہ اٹھا کے اس کے گھر پھینک دیتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ پہلے ذکر کیا ہے کہ الہی روشیں یا سنتیں یہ طبیعی اسباب ہیں اور طبیعی نتائج ہیں، جس طرح سے عالم ہستی میں قوانین ہیں، اسباب ہیں اور نتائج ہیں، اسی طرح حیات انسانی میں بھی یہ طبیعی اسباب و نتائج ہیں۔ جیسے مثالیں دی مختلف آپ کے سامنے کہ اگر ایک انسان سبب بیماری کا اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو بیماری نتیجے کے طور پر، مسبب کے طور پر اسی نتیجے کے اوپر لگے گی، حاصل ہوگی۔ جس طرح دیگر ہم نیچرل امور کو دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ایک آدمی اگر پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو گیلا ہو جائے گا، آگ میں چھلانگ لگاتا ہے جل جائے گا، اگر مٹی میں جاتا ہے تو آلودہ ہو جائے گا. خوب، یہ طبعی نتائج ہیں، غیر مسانخ نتائج نہیں ہیں، غیر طبعی نتائج نہیں ہیں. طبعی نتائج ان کو کہتے ہیں جو اسباب کے اندر سے نکلتے ہیں باہر، اور غیر طبعی نتائج وہ ہوتے ہیں جو باہر سے اسباب کے اوپر ٹھونسے جاتے ہیں. جس طرح انسانی قوانین ہیں، ایک انسان جرم کرتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں، جیل میں بند کر دیتے ہیں، یہ سزائیں اسباب کے اندر سے نہیں آ رہی، باہر سے ان اعمال کے اوپر یا ان اعمال کے جواب میں باہر سے یہ سزائیں پیش کی جا رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں وہ اعمال کے اندر سے نکلیں گی، انسانی اعمال کے اندر سے یہ سزائیں نکلیں گی، جس طرح پھل درختوں کے اندر سے نکلتے ہیں، باہر سے ان پر نہیں لٹکائے جاتے جا کر. مثلا سیب کے درخت پر باہر سے ملائکہ آ کے سیب نہیں لٹکا کے چلے جاتے، بلکہ اندر سے یہ سیب باہر نکلتا ہے اپنے مختلف مراحل کے ساتھ. یا کیلے کا پھل کیلے کے اندر سے، درخت کے اندر سے باہر آتا ہے، باہر سے نہیں جا کے گچھا لٹکا دیا جاتا اس کے ساتھ، مصنوعی آرٹیفیشل کاموں کی طرح. اسی طرح انسانی اعمال و ان کے نتائج ہیں، خود اعمال کے اندر سے نتائج نکلنے ہیں، ہر قسم کے عمل سے جو عمل ہوگا اس کا ایک اپنا طبعی نتیجہ ہے. اسی قانون کی بنیاد پر مکر بھی ہے، کہ مکر ایک عمل ہے، انسان مکارانہ عمل انجام دیتا ہے خفیہ پنہانی نیت کے ساتھ، اور اس خفیہ تدبیر کے اندر دوسروں کا ضرر اور دوسروں کا نقصان مد نظر ہوتا ہے اس کے، خصوصاً راہ خدا میں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو عمل ہے خفیہ، اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے فائدے پہ پہنچوں گا اور دوسرے نقصان پہ جائیں گے، اسے خبر نہیں ہے کہ خدا نے اسی کے اوپر جو سبب لگانا ہے یا نتیجہ دینا ہے، یا اسی فعل کے اندر سے جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کا اپنا نقصان ہے، نہ کسی دوسرے کا نقصان. یہ غلط فہمی میں ہے. جس طرح قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ جو خدعا کرتے ہیں، خدو یعنی جو پل میں کچھ ہوتے ہیں پل میں کچھ اور ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ اب کیا کریں گے، کیا چال چلیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ پتہ ہے کہ ان کی یہ روش ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کے یہ اصول ہیں، اور ہمیشہ ایک حالت پہ رہیں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو معلوم نہیں آج کس کے ساتھ ہیں، نہیں معلوم، صبح مل کے آئیں کسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، شام کو جائیں کسی اور جماعت کے اندر ہوتے ہیں، صبح کسی فرقے سے تعلق ہوتا ہے شام کو کسی اور فرقے سے تعلق ہوتا ہے، صبح کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے شام کو کسی اور کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں خدو، خادع، خدعا یعنی دھوکہ، نیرنگ. خب یہ لوگ جو خدعا سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے کہ لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہیں، اگر شعور رکھتے ہرگز یہ کام نہ کرتے. مثلا بے شعوری کی مثالیں ہیں، بہت زیادہ مثالیں بے شعوری کی ہم صبح و شام دیکھتے ہیں. بے شعوری کی مثالیں آپ کچھ اور بازار میں دیں، میں مناظر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ سیرو فی الارض، گردش کرو زمین میں، مطالعہ کرو زمین میں، دیکھو ان مناظر کو غور سے دیکھو ہدایت کے لیے، لوگوں کے حالات دیکھو، کچھ اور بازار میں جاتے ہو، لین دین، تجارت، سب کچھ غور کرو، عبرت لو ان چیزوں سے، واقعاً ان کے اندر ہدایت ہے، ان کے اندر عبرت کے بہت زیادہ نمونے ہیں. آپ بہت سارے نمونے دیکھتے ہیں بازار کے اندر، بے شعوری کے نمونے فراوان نظر آتے ہیں ہمیں. مثلاً آپ بسوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹرکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، سامان لادا ہوا دیکھ رہے ہیں، خوب بے شعوری کے نمونے یہی نظر آ جاتے ہیں. یا ایک تاجر ہے مثلاً، بے شعوری کے نمونے وہاں اس کے کام میں نظر آ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہا ہے، بے شعور ہے. خوب یہ بے شعوری ہمیں تجزیہ کرنی پڑتی ہے، تحلیل کرنا پڑتی ہے. کچھ بہت واضح نمونے ہوتے ہیں بے شعوری کے، جنہیں آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا اسٹوپڈ، یہ بہت زیادہ ہیں اسٹوپڈ، جو کوچہ بازار میں قدم قدم پہ کھڑے ہوئے ہیں، احمق. ایک نمونہ اس کا یہ ہے کہ آپ کسی کو درخت پہ چڑھا ہوا دیکھیں اور درخت کی شاخ پہ بیٹھ کے اس کو پیچھے سے کاٹ رہا ہو، دیکھا ہوگا کبھی آپ نے ایسا نمونہ، یا خود بھی کبھی کیا ہوگا یہ کام، ممکن ہے جذبات میں آ کے کہ درخت کے اگلے حصے پہ بیٹھ کے شاخ پہ ٹہنی پہ اور پچھلے حصے کو کاٹ رہے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے یہ نمونہ، یعنی یوں نہیں کہ فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، درخت کے اگلے حصے پہ بیٹھ کے پچھلے حصے کو کاٹ رہا ہے، یہ خدا ہے، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، یہی ہے کہ یہ شخص بے شعور مثلا کسی کا درخت کاٹ رہا ہے، فرض کریں یہ کسی کا درخت ہے، چوری کر رہا ہے یا اپنے تئیں بڑا مفید کام کر رہا ہے، شاخ کے اگلے حصے پہ بیٹھ کے پچھلے حصے کو کاٹ رہا ہے، اور اس کے اپنے عمل سے یہ شاخ کاٹ رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ شاخ ٹوٹ جائے گی، جب یہ ٹوٹے گی سب سے پہلے یہ گرے گا نیچے، سب سے پہلے یہ خود مرے گا، اس کے نیچے ہڈی پسلی اس کی ٹوٹے گی، یہ بے شعوری ہے۔ اگر مکار لوگوں کو دیکھیں، ان کا تجسم کریں، ہم تصویر بنائیں مکار لوگوں کی، وہ یہی کام کر رہے ہیں، مکار لوگ جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اسی کو پیچھے سے کاٹ رہے ہیں، مکر یہی ہے، مکارانہ زندگی یہی ہے، مکارانہ روش یہی ہے، ہاں انسان تعلیم کے شعبے میں ہو مکر کی روش سے پڑھ رہا ہو، انسان دنیاوی شعبے میں ہو مکر کی روش سے دنیا کما رہا ہو، کاروبار مکر کے ذریعے سے مکارانہ روش سے کاروبار کر رہا ہو، مکارانہ روش سے دین اپنایا ہوا ہو اس نے، مکارانہ روش سے کوئی اور راستہ اس نے اپنایا ہو، جس راستے پہ چل رہا ہے یا جس شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے اسی کو پیچھے سے تباہ کر رہا ہے، یہ مکار انسان کی روش ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب یوں نہیں کہ چونکہ یہ پیچھے سے شاخ کاٹ رہا ہے جس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور خداوند تعالیٰ اس کو نیچے اتارے گا اور اتار کر اس کو سزا دے گا، دو تھپڑ مارے گا، ملائکہ آئیں گے اس کو گرز ماریں گے کہ تو نے یہ احمقانہ کام کیوں کیا ہے، نہ، یہی احمقانہ کام اس کی سزا ہے، اس کے اندر سے نتیجہ نکل رہا ہے، البتہ وقت لگتا ہے، یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سنت تاجیل ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کے کام سارے مؤجل ہیں، یعنی سنتیں اللہ کی مؤجل ہیں، اسباب مقررہ وقت کے اندر اپنے نتائج دیتے ہیں، یہ شاخ کب کٹتی ہے، کب گرتی ہے اور کب یہ نابود ہوتا ہے، اپنے وقت میں ہو جائے گا، ہم جتنی جلد بازی کریں نتیجہ نکلنا اپنے وقت پر ہے۔ مثلا اس کی ایک معمول کی مثال دیں جو گھریلو مثال ہے، مکارانہ شادیاں، مکر کی شادیاں کیا ہوتی ہیں کہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے، نیتوں میں کچھ اور ہے، نیت میں باپ کا پیسہ ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی اور چیز ہے نیت میں، شادی یعنی لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے لیے وہ حاضر نہیں ہے، یا یک طرفہ یا دونوں طرف یہ صورتحال ہے، بسا اوقات یک طرفہ ہوتی ہے، بسا اوقات دو طرفہ، کہ نیتوں میں کچھ اور ہے، ان کے اصل ہدف کوئی اور ہے، اور شروع کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ یہ نظام چلتا ہے، اور آخر کار نابودی، آخر کار کدورت، دشمنی، جہنم و طلاق، یہ جو کچھ ہوا اس زندگی کے ساتھ، یہ باہر سے پھل نہیں لٹکایا گیا کڑوا، اس کے مکر کے اندر سے نکلا ہے، شروع جو ہوا تھا یہ عمل، اس عمل کے آغاز میں مکر کار فرما تھا، یعنی ظاہری طور پر اور بتا رہے تھے، مثلا ہیں کچھ لوگ بہت دیندار بن کر آئیں گے، ہم آپ کے گھر آئیں گے چونکہ لڑکی بہت دیندار ہے، آپ کا خاندان بہت دیندار ہے، ہم اس وجہ سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بہت دور کی سوچی ہوئی ہے انہوں نے، یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس رشتے کے ذریعے سے یہ تعلقات بنیں گے، ان تعلقات کے ذریعے سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، فلاں فلاں مثلا فوائد ہم حاصل کریں گے، وہ پنہانی نیتیں اندر ان کے موجود تھیں، آخر کار وہی تباہی ہوا، اندر سے نتیجہ نکلتا ہے، خود اس شاخ پر جو پھل لگا ہے وہ اندر سے شاخ سے برآمد ہوا ہے، یہ قانون خود، یہ مکر خدا ہے، مکر انسان یہ ہے کہ پنہانی تدبیر کرتا ہے، ظاہر کچھ اور بنا کے خفیہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا مکر یہ ہے کہ اسی کی تدبیر پر اس کے خلاف نتیجہ اندر سے خدا نکال کے لگا دیتا ہے، یہ مکر خدا ہے، یعنی اس کی جو تدبیر تھی وہ خود اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اسی کے خلاف ہو جاتی ہے، اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے چونکہ بے شعور ہے یہ۔ مکارانہ روش، فریبکارانہ روش، اور ایسی روشیں زندگی کی کثرت سے نظر آتی ہیں، اگرچہ قرآن مجید نے اسے رسول اللہ کو فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، مسلمان ہوئے ہیں مسلمان نہیں ہوئے، مکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور اپنے مکر میں گرفتار ہو جائیں گے، یہ ہوئے بعد میں بہت سارے لوگ مکر میں گرفتار ہوئے ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت 54 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماجرا کے بعد یہ آیت بیان کی ہے، آیہ 52 میں ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے اپنے زمانے کو دیکھا، اپنے دور کو دیکھا کہ کفر بہت محسوس ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، بڑھ گیا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ نے خدا کی راہ میں ناصر مانگے، حال میں ناصر کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری جو حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، ارد گرد تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ گروہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں، آمنا باللہ وشہدنا وشہد باننا باننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ بات کی آیت میں ہے کہ ربنا آمنا، پھر خدا کو خطاب کیا کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم تیرے رسول کے تابع ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین اور ہمیں شاہدین و گواہوں میں شمار کرنا، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اب انہوں نے مکر کیا تھا، یہی حواری ان میں سے کچھ نے مکر کیا موسیٰ کے ساتھ، بظاہر وعدہ نصرت دیا جبکہ انہیں دل میں نہیں تھی نیت نصرت، نہیں رکھتے تھے، بظاہر کہہ دیا لبیک ہم ہیں، من انصاری عالم ناصرن، انہوں نے کہا ہم ہیں، اور خدا سے بھی کہا خدایا گواہ رہنا، حضرت عیسیٰ کو کہا آپ گواہ رہنا، لیکن نیتوں میں ان کے کچھ اور تھا، دل کی تہ میں یہ نہیں تھا کہ ہم نصرت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، تہ دل میں نیت یہ تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، ماجرا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ موحد تھے اور اس وقت حکومت مشرکین کی تھی، بت پرستوں کی تھی، اور بت پرست یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پہلے جو حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے یہود، یہ بھی عیسیٰ کے خلاف تھے، اور بت پرست بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، یہود بھی اور حکومت بھی، عیناً جس طرح ابھی شیعہ ہیں کہ دوسرے گروہ بھی ان کے خلاف ہیں، حکومت بھی ان کے خلاف ہے، اب یہ حالت حضرت عیسیٰ کی تھی اور پیروان حضرت عیسیٰ کی۔ کچھ لوگ اصل میں ایمان ان کا نہیں تھا حضرت عیسیٰ پر، یہودی تھے، در باطن میں یہود تھے، یہود سے منسلک تھے، اور یہود اہل مکر ہیں، یہود کی مکاری قرآن نے بار بار بیان کی اور اکثر آیات انہی کے بارے میں ہیں کہ اہل مکر تھے، یہ دل میں اور نیتیں رکھتے تھے، ظاہر کچھ اور کرتے تھے، انہوں نے بظاہر یہ اندیا دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حامی ہیں، ایمان لائے عیسیٰ پر، درپردہ ملے ہوئے تھے ان بت پرستوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا ان بت پرستوں کے خلاف اور عالم ناصر کہا من انصاری الی اللہ، انہوں نے فوراً عیسیٰ کو یعنی اپنی طرف سے دھوکہ دیا یہ کہ ہم ناصر ہیں آپ کے، خوب ظاہر ہے ایک رہبر کو جب مل جائیں حامی و ناصر، اور وہ حامی و ناصر نہ ہوں لیکن اس کو کسی میدان میں اتارنے کے لیے جھانسا دے کر پھنسانے کے لیے وقتی طور پر حمایت کا جھانسا دے دیں تاکہ یہ آگے بڑھے، جب اترے گا میدان میں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ کو اندیا دیا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ناصر ہیں، ہم آپ کے حامی ہیں، آپ قیام کریں. حضرت عیسیٰ نے جو منصوبہ تھا ان کو بتا دیا قیام کا، اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے سامنے، وہ پہلے سے تیار تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے آیا اور آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو تحویل دینا تھا. عامی بن کر آئے لیکن عین وقت پر مخالف کا کردار ادا کر کے حضرت عیسیٰ کو ان کے حوالے کرنا تھا، اور اسی طرح کیا انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، نعرے لگاتے ہوئے آئے، ریلی جلوس لے کر آئے. جب وہ بت پرست سامنے آئے، حکومت کے کارندے سامنے آئے، پولیس یا فوج طاغوت، ان کے سپرد کر دیا عیسیٰ کو. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ و متحروں کا من الذین کفروا. خب خدا نے کہا کہ عیسیٰ کو خدا نے وہاں پر، یعنی مکر خدا یہ عمل ہوا کہ وہی جو سازشی تھے اہل مکر، انہی میں سے ایک شخص، اب یا واقع معجزاتی طور پر یہ ہوا، یا یہ کہ اس وقت پولیس کو یا فوج کو سمجھ نہیں آئی کہ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اٹھا لیا، بچا لیا، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے عیسیٰ کو. اور انہی میں سے جو ساتھی تھے مکر کر کے آئے تھے، ان کو شبہ ہوا کہ یہ عیسیٰ ہے، یا وہ شکل سے ملتا جلتا تھا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ شبیہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ شخص، اسے پکڑ کے لے گئے اور اسے جا کے سولی پہ لٹکا دیا، صلیب پر. یہ جو آج کل مسیحیوں کے ہاں صلیب بنائی جاتی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وہ تھا صلیب. ایک دونوں ہاتھ کھولیں اس طرح سے اگر، تو نیچے قد انسان ہو اور یہ ٹی کی طرح جو بنتا ہے شکل بنتی ہے، چونکہ اسی طرح کی لکڑی انہوں نے بنائی تھی، ایک عمودی ایک افقی، بازو عیسیٰ کے دراز کر کے میخیں ٹھونک دی اس میں، اپنے گمان میں عیسیٰ تھے یعنی، اور اسی طرح بدن میں ان کے باندھ دیا اور کئی دن تک وہ لٹکتے رہے وہاں پر. انہوں یہ خوش تھے کہ عیسیٰ کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا ہے. قرآن کا فرمان ہے کہ نہ، وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ شبیہ عیسیٰ تھا، انہی میں سے تھا کوئی، جو جنہوں نے یہ مکر کیا تھا وہ خود اس میں گرفتار ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بچا لیا. باہر کے بھی یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر مکر کرو گے، وہ مکرو و مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی عیسیٰ کو پھنسانے کی، وہ خدا نے بھی مکر کیا، عیسیٰ کو بچا لیا، اور جو عیسیٰ کے لیے سوچا تھا اس میں خود گرفتار ہو گئی. سورہ انعام میں ہے آیا 123 سے 124 میں، سورہ مبارکہ انعام میں، کہ یہ مثال آیا 123 اور 24. عرض کیا تھا پہلے بھی کہ بعض نمونے ایسے ہیں جن میں کئی سنتیں، کئی قوانین الہی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور جاری ہو رہے ہیں اس ماجرا کے اندر. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، اس میں ہے کہ وہ کذالک جعلنا، آیا 123 اور 24 میں، وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. ایک یہ ہے کہ کسی قریا کو خدا نے اگر ہلاک کرنا ہو، اس کے اندر ہی ہلاکت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور وہی ہلاکت کے اسباب بڑھتے بڑھتے اس آبادی کو، اس قوم کو، ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. ان اسباب میں سے جو امتوں کو، قوموں کو نابود کرتے ہیں یا ممالک کو، ایک مجرمین، اور وہ بھی اکابر مجرمین، بڑے مجرم. بڑے مجرم جو مکار ہوتے ہیں، بڑے مجرم دہشت گرد یا قاتل نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے بڑے مجرم، یہ مہم ہے، چونکہ ہم سوشیالوجی قرآنی نہیں ہے ہمارے پاس، کلچرل ہے یا مغربی ہے، لہذا یہ تعبیریں رائج نہیں ہیں. بڑے مجرم اور چھوٹے مجرم، بڑے مجرم اس کو ہم کہتے ہیں جو زیادہ پیسے لوٹ لے، چھوٹا مجرم اس کو کہتے ہیں چھوٹے تھوڑے پیسے کھائے، ان کو چھوٹا بڑا مجرم کہتے ہیں. قرآن کی نگاہ میں بڑا مجرم وہ ہے جو مکر کرتا ہے، تدبیر بناتا ہے، وہ ماسٹر مائنڈ جو خفیہ تدبیریں بناتا ہے امت کی نابودی کے لیے بظاہر اپنے فائدے کے لیے، لیکن نتیجہ اس کا ملک کی اور امت کی نابودی ہے، یہ بڑے مجرم ہیں۔ اور جو سامنے آ کر کرتے ہیں، اس فضا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ چھوٹے مجرم ہیں۔ بڑے مجرم مکر والے ہیں، سازشیں کرنے والے، تدبیریں بنانے والے، منصوبے بنانے والے، منصوبہ ساز بڑے مجرم وہ ہیں۔ مثلا ابھی دہشت گردی میں یا شیعہ قتل عام میں بڑے مجرم یہ نہیں ہیں جو گولیاں مارتے ہیں، بسوں سے لوگوں کو اتار لیتے ہیں، یہ بڑے مجرم نہیں ہیں۔ اگر یہ پکڑ کے پھانسی میں بھی لگا دیے جائیں، پھر بھی اصل مجرم محفوظ ہیں۔ اصل مجرم کون ہیں؟ جنہوں نے یہ مکر کیا ہے، جنہوں نے یہ ساری تدبیر منصوبہ پورا بنایا ہے، جنہوں نے منصوبہ بس پر حملے کا نہیں، منصوبہ تشیع کے قتل عام کا، کہ پاکستان میں مثلا تشیع کا قتل عام کیا جائے، یہ بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ مجرم محفوظ ہیں، اور یہ بڑے مجرم شیعہ کے ووٹ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں شیعہ کا، یہ بڑے مجرم۔ یہ تعجب کی بات ہے، چھوٹے مجرم سے شیعہ اظہار نفرت کرتا ہے، مرد آباد کہتا ہے ان کو، اور بڑے مجرم کو ووٹ دیتا ہے، بڑے مجرم کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، الائنس کرتا ہے، بڑے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے شیعہ، اور بڑے مجرم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ بڑے مجرم قرآن کی نگاہ میں کون ہیں؟ مکرو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ اکابر مجرمین، بڑے مجرم، ان کو خدا ان قریوں کے اندر قرار دیتا ہے تاکہ وہ اس میں مکر کریں، منصوبے بنائیں، خطرناک ہلاک کنندہ منصوبے بنائیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن یہ جو اکابر مجرمین منصوبے بناتے ہیں، لاشعوری طور پر اپنے خلاف بنا رہے ہیں، بظاہر دوسروں کے خلاف بناتے ہیں، لیکن دراصل خود اس منصوبے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ تنہا سنت واحد خدا کبھی بھی جاری نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتی کہ باقی سارے قوانین خدا معطل ہوتے ہیں، ایک قانون خدا ہمیشہ ایک وقت میں یا ایک مورد میں یا ایک موقع پر جاری ہو رہا ہوتا ہے، نہ، متعدد قوانین اللہ تعالیٰ کے سنن ہر موقع پہ اوپر جاری ہیں۔ مثلا اگر اکابر مجرمین، جیسے پاکستان میں اکابر مجرمین ہیں، موجود ہیں اور وہ منصوبے بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، دہشت گرد گروہ بناتے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ اپنے تئیں، مثلا پاکستان کے نفع میں۔ دیکھیں، اکابر مجرمین نے دراصل یہ فوج بنائی ہے انہوں نے، جو حقیقی بات ہے، اکابر مجرمین نے پاکستان کے اندر ایک خفیہ فوج، ایک ظاہری فوج ہے پاکستان کی، وہ ہر کام نہیں کر سکتی، چونکہ بین الاقوامی قوانین اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک خفیہ فوج بنائی ہوئی ہے، دہشت گرد تنظیمیں یہ ان ایجنسیوں کی بنائی ہوئی فوج ہے۔ باقاعدہ بعض ممالک نے یہ کام اور انداز سے کیا ہوا ہے، مثلا فرانس کی دو فوجیں ہیں، ایک فوج جو اس کی کلاسک فوج، باقاعدہ فوج ہے، ملکی آئین اور قانون کے مطابق تنخواہ لیتے ہیں اور ملک کے دفاع کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے حوالے ہیں ڈیفینس کا شعبہ۔ فرانس نے ایک اور فوج بنائی ہوئی ہے جو فرانس میں نہیں ہوتی، فرانس کی ملکیت میں جزیرہ ہے ایک، اس میں ہے، یہ فرانس میں نہیں ہے، ایک افریقی جزیرہ ہے فرانس کی ملکیت میں، انہوں نے یہ فوج وہاں رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح امریکہ نے گوانتانامو جیل بنایا ہے، یہ امریکہ کی سرزمین نہیں ہے، کیوبا کی ہے، پٹے پہ لی ہوئی ہے امریکہ نے، اور یہاں پر جیل بنایا اس نے تاکہ جو دہشت گرد پکڑ کے لے جاتے ہیں اپنے بقول، انہیں وہاں رکھیں۔ کیوں؟ امریکہ لے کر نہیں گئے، اس لیے کہ امریکہ لے کر جانے سے امریکی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کے لیے، اور امریکی قوانین میں بہت گنجائش ہے، دہشت گردوں کے لیے، مجرموں کے لیے بہت گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، جان چھڑا سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے امریکہ سے باہر کیوبا کی سرزمین پر، پٹے کی زمین پر جو ان کی اپنی نہیں ہے، کرائی کی زمین ہے، وہاں پر یہ جیل بنایا تاکہ عالمی قوانین ان کے اوپر لاگو نہ ہو۔ اسی طرح فرانس نے فوج بنائی ہوئی ہے اپنی، جس کو اپنی سرزمین پہ نہیں رکھا ہوا، تنخواہ فرانس دیتا ہے، ٹریننگ فرانس دیتا ہے، اسلحہ فرانس دیتا ہے، سب کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن اپنی زمین پہ نہیں رکھا ہوا اپنے، تاکہ فرانسیسی آئین ان کے اوپر لاگو نہ ہو اور عالمی قوانین بھی ان کے اوپر لاگو نہ ہو۔ اس فوج کا کیا کام ہے؟ اس فوج کا یہ کام ہے کہ جہاں بھی فرانسیسیوں کو غیر قانونی طور پر کہیں چڑھائی کرنی ہوتی ہے، مداخلت کرنی ہوتی ہے، کہیں کوئی لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، اس فوج کو بھیجتے ہیں، اور اس میں کوئی فرانسیسی نہیں ہے۔ دراصل یہ دنیا کے بدنام ترین لوگ ہوتے ہیں، دہشت گرد، مجرم اور ڈرگ ماسٹر ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ دنیا میں، جو اپنے ممالک کے اندر تحت تعقیب ہوتے ہیں، ان کے اوپر قانون کے دفعے نافذ ہوتے ہیں اور شاید سزائے موت ہوتی ہے، مطلوب ہوتے ہیں اپنے ملک میں، فوج کو، پولیس کو، انتظامیہ کو۔ لہذا فرانس ان تمام دنیا میں شناسائی کرتا ہے، فرانسیسی سفارت خانے یا فرانسیسی مربوط لوگ ان لوگوں کی شناسائی کرتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں بڑے بڑے نام کون سے ہیں جن کا پاکستان میں رہنا مشکل ہے لیکن ہیں جرائم پیشہ لوگ، ان کو لے جاتے ہیں اپنے ملک میں، جا کر اپنے ملک میں نہیں، اسی جزیرے میں بظاہر ان کو فرانسیسی پاسپورٹ دیتے ہیں، فرانسیسی نیشنلٹی دیتے ہیں، لیکن یہ فرانسیسی شہری نہیں ہوتے، نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی اور، نہ پراپرٹی لے سکتے ہیں، ایک ایسے نام نہاد نیشنلٹی ان کی ہوتی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہے یہ فوج وہاں پر۔ اس فوج کے ذریعے جتنے غیر قانونی کام ہیں فرانس وہ کرتا ہے، افریقہ میں خصوصاً اس فوج کے ذریعے سے بہت تباہی مچاتا ہے۔ اور اس طرح کے اور ممالک ہیں جنہوں نے اس طرح کی آرمی بنائی ہوئی ہیں، مثلا امریکہ میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بعید ہے سنا ہوگا آپ نے، جو آپ کی معلومات عامہ کی صورتحال ہے، بلیک واٹر کا نام سنا ہوا ہے، الحمدللہ امید پیدا ہو گئی ہے۔ بلیک واٹر ایک امریکی ایجنسی ہے، جس طرح یہاں سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، بینک والوں کو گارڈ چاہیے وہ دے دیتے ہیں، یا کسی پرسنالٹی کو گارڈ چاہیے کسی پروگرام کی حفاظت کے لیے، مخصوص وردیوں میں، اور وہ زنگ آلود بندوقیں ان کے پاس ہوتی ہیں جن میں کوئی کرتوس نہیں ہوتا، نہ چلتا ہے، نہ ان کو الاؤ ہوتا ہے۔ جب سری لنکا ٹیم پہ حملہ ہوا تو یہ سیکیورٹی گارڈ ارد گرد بینکوں کے اور دکانوں کے سامنے بہت سارے تھے، اور ان کے سامنے سے دہشت گرد بھاگ کے گئے، وہ دیکھ رہے تھے، اور بعض تو بھاگ گئے، ان کو دہشت گردوں کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ بعد میں رپورٹروں نے سب سے پہلے ان کو جا کر انٹرویو لیا کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں فائر کیوں نہیں کیا، تو وہ ایک ذرا پٹھواری تھا، اس نے پٹھواری میں انٹرویو دیا، بڑا مزیدار انٹرویو تھا، تو اس نے پٹھواری میں کہا کہ یہ چلتی نہیں ہے تاکہ میں اسے فائر کروں، تو اس نے کہا کب سے نہیں چلتی، کہا جس دن سے دی ہے اس دن سے نہیں چلتی ہے۔ اور میں نے کہا سیکیورٹی والوں کو بتایا تھا کہ یہ نہیں چلتی تو آپ کیوں دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چلانی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، بینک پہ ڈاکہ بھی پڑ جائے، آپ نے چلانی نہیں ہے، اس لیے وہ دی ایسی لیے تھی کہ چلے نہیں ہے۔ یہاں تو دونوری ہے زیادہ اس طرح کی سیکیورٹی ایجنسیاں پیسے کمانے کے لیے ہیں، امریکہ میں بھی یہی ہے، سیکیورٹی ایجنسیوں کے نام پر ایک بہت ہی خوفناک فوج امریکہ نے بنائی ہوئی ہے۔ بلیک واٹر ان ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی ہے، سیکیورٹی ایجنسی ہے، یعنی بینکوں کو یا ان کو شخصیات کو پروٹیکشن دینے کے لیے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں بہت ہی خوفناک جلاد خونخوار قسم کے لوگ ہیں کہ جو بھی امریکہ کے اندر یا باہر کوئی دہشت گردی کروانی ہو ان سے کرواتے ہیں، وہ امریکی فوج سے زیادہ خونخوار ہیں یہ لوگ، ان کے ہیکل دیکھیں، ان کے طور طریقے دیکھیں، بہت خوفناک ہیں یہ جلاد، وحشی ہیں بالکل۔ یہ انہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کئی اور ایجنسیاں ہیں سیکیورٹی ایجنسیوں کے نام پر، ایک بہت بڑی فوج ہے جس میں ہزاروں لوگ ہیں، جہاں پر معاہدے کے تحت امریکہ فوج لاتا ہے وہاں اپنی باقاعدہ فوج لے کر آتا ہے، جہاں معاہدے کے بغیر فوج بھیجنا ہوتی ہے وہاں یہ ایجنسیاں بھیج دیتا ہے اپنی خفیہ فوج۔ پاکستانیوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر یہ فوج ہے، نامرئی فوج یا خوفناک فوج، زیر زمین فوج، انہوں نے بھی بنائی یہ فوج. پاکستانی بعض مکاروں نے، اکابر مجرمین نے یہ فوج بنائی اپنے گمان میں پاکستان کے تحفظ کے لیے، کہ اس فوج کے ذریعے سے کشمیر فتح کریں گے، اس فوج کے ذریعے سے افغانستان فتح کریں گے، اس فوج کے ذریعے سے دنیا میں کیا کیا پاکستان کو ملے گا. یہ ایک خمار تھا ضیاء الحق کے زمانے میں پیدا ہوا، اور دو تین آدمی بڑے نام تھے جن کے ذہنوں میں یہ خمار پیدا ہوا تھا. ان میں اختر عبد الرحمن تھا جو ضیاء الحق کے ساتھ ہی مارا گیا ہے، جس کو اس سارے منصوبے کا بانی کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک دو ساتھی اور تھے، اور حمید گل جو ابھی ہر دھرنے میں آ جاتا ہے، شیعہ ریلی میں بھی آ جاتا ہے، بہت انقلابی شخصیت ہے، جس کے نعرے بھی ابھی شیعہ لگاتے ہیں، مرد آباد ہندوستان جو ابھی لگاتے ہیں نا، بعض آپ نے سنی، ایک ڈاکٹر کا نعرہ ہے اور ایک حمید گل کا نعرہ ہے، دو نعرے ایک ساتھ چل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور بھی ہیں، میں دو نام اس لیے، دو تین نام لیے کہ یہ بالکل برجستہ نام ہے، موٹے نام ہیں، انہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ مکر کیا کہ جرائم پیشہ لوگوں سے یا دہشت گرد یا مذہبی جنونیوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اسی تھیوری کے تحت افغانستان میں طالبان بنائے انہوں نے، طالبان بھی اسی نظریے کے تحت بنائے کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے طالبان، اصل میں انہوں نے اپنی فوج بنائی تھی، لیکن مکر خدا، یہ قرآن کی آیات، مکر، یہ مکر کرتے ہیں، وہ من حیث لا یشعرون، اس کے اندر خود پھنس جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں آج یہ مکر خود ان کے دامنگیر ہو چکا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم ہر ملک میں، ہر امت میں، ہر آبادی میں اس کے جو اکابر مجرمین ہیں ان کو قرار دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لِيَا مُكُرُوا فِيهَا، وہ مکارانہ روشیں اختیار کرتے ہیں، خفیہ سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، لیکن یہ سارا مکر جو کسی کے لیے بناتے ہیں، یہ سب ان کے اپنے دامن گیر ہو جاتا ہے، خود اپنے لیے گویا جال بنا رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور نہیں رکھتے، درک نہیں رکھتے، یہ بے شعور ہیں. ایسا منصوبہ بنایا جس میں آج پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی فوج سے ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے بنائی گئی. یہ لشکر پاکستان میں، یہ لشکر بنائے گئے، پاکستانیوں نے ان کو ٹریننگ دی، پیسے دیے، کیمپ لگائے، اور پاکستانی لوگوں نے اپنے بچے بھیجے ان کے اندر، یہ سب کچھ خود اپنا کیا کرایا ہے ان کا. یہ مکر جو آج خود پاکستان کے لیے وبال بن کے پاکستان کو نابودی کی حد تک لے گیا ہے، یہ مکر، اس کی بہترین مثال یہ ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. خوب، یہ لوگ جو اسی آیا 124 میں ہیں، وَإِذَا جَاءَتْ آيَةٌ، جب ان کے سامنے کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم نہیں مانیں گے جو کچھ رسل پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر بھی نازل ہو. یہ کتابیں ان پر آئیں ہیں، ہم پر بھی کتابیں نازل ہو، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس بھی آئے، ہم ایسے نہیں مانیں گے. اللہ عالم و حیث و یجعل رسالتا، اب خدا کو معلوم ہے کہ رسول کس کو بنانا ہے، فرشتہ کہاں بھیجنا ہے. اللہ عالم و حیث و یجعل رسالتا، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس موضع میں، کس مقام پر قرار دینی ہے. سیوسیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، یہ جو مجرمین ہیں اور آج بڑے مجرم بنے ہوئے ہیں، یہ خدا کے بارگاہ میں چھوٹے ہیں، حقیر ہیں، پست ہیں، صغیر ہیں، بہت ہلکے ہیں یہ خدا کے بارگاہ میں. وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور جو انہوں نے مکر کیا ہے، خفیہ پلاننگ کی ہے، اس کی بابت انہیں شدید عذاب جھیلنا پڑے گا، عذاب اخروی، شدید عذاب ان کی انتظار میں اسی مکر کی بنیاد پر. پس دنیا میں یہی مکر ان کے دامنگیر ہو جائے گا، اور آخرت میں ایک عذاب شدید اور حقارت آخرت میں حکارت ہے، ان اکابر مجرمین کے پلے حکارت پڑے گی، جیسے آج پاکستانی اکابر مجرمین حکارت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا امریکہ کس قدر تحقیر کرتا ہے ان کی، اس سے زیادہ حکارت ایک کتے کی بھی ممکن نہیں ہے، جتنی حکارت کا سامنا ان پاکستانی سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سورہ اعراف میں آیت 99 میں دوبارہ اسی مطلب کے بارے میں، مکر کے بارے میں بیان ہے، اس میں یہ ہے کہ اہل القرا اگر اللہ کی راہ پر چلتے کہ ہم اسے بیان کریں گے، معیشت کے بارے میں جو اللہ کی سنت ہے، قانون خدا رفاہ ترقی اور معیشت کے بارے میں، خوشحالی ہے، معیشتی خوشحالی کے بارے میں قانون خدا وہ اس آیا میں ہے، آیا 96 میں، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، کہ اگر یہ اہل القرا ایمان لاتے و تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین آسمان سے برکتیں ان کو عطا کرتے، نازل کرتے، کھول دیتے برکتوں کے خزانے ان پر، لیکن انہوں نے تکذیب کیا چونکہ اللہ کی راہ کو، اس لیے جو کماتے ہیں وہ بھی خدا ان سے لے لیتا ہے۔ اف آمن اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، او آمن اہل القرا ان یاتیہم باسنا ظہن وہم یلعبون، کیا یہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ نہیں گمان کرتے کہ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور عذاب خدا ان پر نازل ہو جائے، صبح اٹھیں سب تباہی کا شکار ہو چکے ہوں، یا یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عذاب دن کو آئے، دن چڑھے کو آئے، زحان زحا کے وقت آئے، اور دن چڑھا جس کو کہتے ہیں نا چاشت کا وقت، اس وقت اگر ہمارا عذاب شروع ہو جائے اور یہ کھیل رہے ہوں لابھ کی حالت میں، ان پر ہمارا عذاب آ جائے، کیا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ ہمارا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے اور کسی وقت دن کو بھی آ سکتا ہے ان کے اوپر۔ اف آمنوا مکر اللہ، مکر خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون، مکر خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے فقط خسارے والے، گھاٹے والے لوگ ہوتے ہیں، فقط یہی کہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں مکر الہی سے، باقی محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بس مکر خدا ان کے حق میں عملی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، چونکہ جو روش انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اس روش کے وقت ان کے اوپر کسی وقت بھی عذاب خدا نازل ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ناگہان تبدیلیاں ہوتی ہیں، پاکستانی کی مثال دیں، اچانک مارشاء اللہ صبح اٹھتے ہیں مارشاء اللہ نافذ ہوتا ہے، رات کو کچھ اور صورت حال ہوتی ہے، لوگ صبح اٹھے ظاہراً رات کو سوئے، نواز شریف کی حکومت تھی، صبح اٹھے تو پرویز مشرف کی حکومت تھی، بس ان کو پتہ بھی نہیں چلا رات کو ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ڈرامہ یہ سارا، بس محفوظ نہیں ہے مکر الہی سے، یہ عذاب کسی وقت بھی ان کے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ سورہ انفال میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیہ کریمہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سازش کی رسول اللہ کے بارے میں، مکر تدبیر بنائی، خفیہ پلاننگ کی، منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ آیہ 30 میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار نے مکہ میں سازش بنائی، مکر کیا یعنی پلان بنایا، خفیہ منصوبہ بنایا، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو پکڑ لے، مثلا رسول اللہ کو گرفتار کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دیں، شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا مکہ سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، بے دخل کر دیں، وَيَمْكُرُونَ، وہ اس طرح انہوں نے مل کر یہ مکر کیا، یہ سازش بنائی انہوں نے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر یہ اپنی تدبیر بنا رہے تھے، ادھر اللہ نے تدبیر بنائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن تدبیر میں خدا برتر ہے، خدا کی برتری ہے ان پر، ان کی تدبیر ان کے اپنے نقصان میں بدل جاتی ہے، اسی میں پھنس جاتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ سورہ یونس میں آیہ 21 میں ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ. مکر کا موقع ہے، اس آیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب لوگ خفیہ سازشیں کرتے ہیں یا کب لوگ مکارانہ طریقہ کار وہ ایسے منصوبے بناتے ہیں، اندر سے اور چیز ذہن میں ہوتی ہے، باہر سے اور چیز ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مثلا انقلابی بنتے ہیں، انقلابی بن کے ہم بہت انقلابی ہیں، چاہتے ہیں انقلاب کے لیے کوئی خدمت کریں. وہ کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ گندم کے ایکسپورٹ کا لائسنس دے دیں، انقلاب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، گندم بھیجنا چاہتے ہیں انقلاب کے لیے. یہ مکر ہے، یعنی اصل تجارت کرنا چاہتا ہے، انقلاب کو اس نے ذریعہ بنایا ہے تجارت کے لیے، کمانا چاہتا ہے یہ، اور اتفاقاً اسی تجارت میں ڈوب بھی جاتا ہے، ہو جاتی ہے. انقلاب کی خدمت کے لیے گندم کا لائسنس لے لیتا ہے اور ڈیل ہو بھی جاتی ہے اور اسی میں تباہ بھی ہو جاتا ہے. بہت ہوا ہے یہ کام، لوگوں نے انقلاب کی خدمت کی. ایک اور بہت بڑی انقلابی گئے، انقلاب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہوٹل بنانا چاہتا ہوں میں، یہاں پر انڈین کھانوں کا ریسٹوران بنانا چاہتا ہوں. یہ انقلاب کی خدمت ہے، بنایا انہوں نے، اور اسی ہوٹل میں جو کمایا ہوا تھا زندگی بھر سارے خاندان کا وہی ڈوب گیا اس میں. بہت ہیں نمونے اس کے، انقلاب کی خدمت کرنے والے، یعنی بظاہر نام ہی ہم انقلاب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انقلاب کی خدمت کے لیے انقلاب کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ بعض علماء نے اس طرح انقلاب کی خدمت کی، امام رضا علیہ السلام کے حرم سے جا کر کہا ہم امام رضا کے حرم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا؟ کہ یہاں چاول بہت پکتا ہے اور یہ چاول ہم بھیجنا چاہتے ہیں. وہ بھیجیں، ٹھیکہ لے لیا انہوں نے، اور وہ جو چاول کا بھوسا ہوتا ہے، دانہ نکل کے جو پیچھے وہ بچتا ہے، پوری کشتی بھر کے کئی کنٹینر مثلا ٹنوں کے حساب سے بھوسا بھر کے بھیج دیا. خوب ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنا تو نہیں تھا، کسی سے خرید کے، کسی پاکستانی اور سے خریدا اس نے، بجائے چاول کے بھوسا بھر کے امام رضا کے حرم میں بھیج دیا کہ یہ پکا کے دیں لوگوں کو. اس طرح سے انقلاب کی خدمت کرنے والے فراوان ہیں. اور اپنے مکر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو تدبیر کی ہے اسی میں جو کمایا تھا وہ سارا نابود ہو جاتا ہے. کیوں؟ ظاہر کچھ کر رہے ہو، حقیقت میں کچھ. سیدھا کو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، خدمت نہیں کرنا چاہتا، اصلاً انقلابی نہیں ہوں، تاجر ہوں، سوداگر ہوں، مال بیچنا چاہتا ہوں، بکوا دو. یہ جب پوشش بناتا ہے میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، فلاں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس سے تو یہ مکر ہے. سورہ یونس میں آیا 21 میں موقع بتایا جا رہا ہے کہ کس وقت خفیہ تدبیریں، خفیہ منصوبے کب لوگ بنانا شروع کرتے ہیں. سختیوں کے بعد جب آسانیاں شروع ہوتی ہیں اس وقت سب کے ذہن میں یہ منصوبے آنا شروع ہوتے ہیں کہ اس وقت موقع ہے کمانے کا. سختیوں کے بعد جب آسانیاں آتی ہیں یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب بہترین موقع ہے کمانے کا نا، یہاں سے کماؤ ابھی. اور اسی موقع پر ان کے جو خفیہ سازشیں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور اس میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، لوگوں کو جب ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے شدید، اور اس کے بعد ہم حالات بہتر کر کے ان کے لیے رحمت نازل کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اِذَا مَسَّتْهُمْ اِذَن لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اس وقت یہ مکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہماری آیات میں. رسول اللہ کو فرمانے کہ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیں قل اللہ اسرع مکرن، خدا زیادہ سرعت کے ساتھ تدبیر کرتا ہے. یہی جو تم ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہو، چونکہ جب ویرانی ہو جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس وقت مثلا زلزلہ زدوں کی مدد کرنی ہے. اصل کیا ہے؟ ووٹ بڑھانے ہیں اپنے. وہ زلزلہ زدوں کی مدد نہیں کرنی، ووٹ بڑھانے ہیں اپنے. ووٹوں کی خاطر جب زلزلہ زدوں کی مدد کریں، اسی میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں. کیا؟ تھکتے ہیں، مدد کرتے ہیں، خیمے تقسیم کرتے ہیں، پیسے تقسیم کرتے ہیں، آخر کار انہی زلزلہ زدوں کے اندر افواہ پھیل جاتی ہے کہ اس نے زلزلہ زدوں کا سامان کھا لیا، وہ جو دو چار ووٹ ہوتے ہیں وہ بھی گئے، تھوڑے بہت جو حامی ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کا مکر زیادہ سریع ہے، یہ زلزلے سے فائدہ اٹھا کر ووٹ بنانا چاہ رہے تھے یا پارٹی مضبوط کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کے دکھوں اور دردوں سے، جیسے ہے مثلا عموماً جب شہادتیں ہوتی ہیں تو پارٹیاں فوراً پہنچتی ہیں، پارٹیاں فوراً پہنچ کر ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اتفاقاً انہی جنازوں میں ان کے خلاف نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو یہ سوچ کے گئے تھے۔ شہداء سے کوئی ہمدردی نہیں، دین سے کوئی ہمدردی نہیں، مذہب سے کوئی ہمدردی نہیں، اپنا وہ تاثر قائم کرنے جاتے ہیں، اپنا قائم کرو، وہی مکر خدا عملی ہوتا ہے اور لوگ ان کے الٹ ہو جاتے ہیں، بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، یعنی موقع قرآن ذکر کر رہے کہ جب لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، مشکل میں ہوتے ہیں، مشکلات سے جب نکلتے ہیں مکار پہنچ جاتے ہیں، اہل مکر یہاں عمل کرتے ہیں آ کر، چونکہ جب تک لوگ سختیوں میں ہیں وہاں آگے نہیں آتے، سختیاں جب ختم ہوتی ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنا جھنڈا گاڑنا شروع کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرن ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے رسول مامور ہمارے لکھ رہے ہیں تمہارے ساری چیزیں، مکر تمہارا لکھ رہے ہیں، یاداشت کر رہے ہیں، نوٹ ہو رہا ہے تمہارا جو کچھ مکر تم انجام دے رہے ہو۔ اب آپ توجہ کریں کہ مکر کی سیاست، مکر کا طریقہ کار، مکر کی دینداری، مکر کی معیشت، مکر کی سیاست، یہ سب تباہ ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ اپناؤ تم، یعنی درپردہ خفیہ ایجنڈا اور رکھو اپنا، ظاہر لوگوں کو اور کچھ بتاؤ، یہ ناکام ہیں، اس سے ملک اور خراب ہوگا، اس سے قوم اور زیادہ تباہ ہوگی۔ مکر کی سیاست سے قوموں کو نہیں بچایا جا سکتا، مذہب نجات نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ یوسف، کہ البتہ سورہ یوسف میں فراوان ذکر ہے، حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنا خواب نہ بتاؤ، اپنے بھائیوں کو مت نہ بتاؤ، چونکہ تمہارے بھائی مکار ہیں، مکار سے مراد سازشی ہیں، خفیہ پلاننگ کرنے والے ہیں، یہ تیرے خلاف یہ حرکتیں کریں گے، چونکہ ان کی روش ہی ایسے ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز میں ہی حضرت یعقوب نے روکا جب انہوں نے اپنی خواب سنائی باپ کو، والد کو، تو انہوں نے منع کیا، البتہ مکر کے ساتھ نہیں، قید کے ساتھ، لفظ قید کے پہلے بیان کیا تھا، قید بھی مکر کے معنی میں ہے۔ آغاز میں ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقید لک قیدا۔ اب یہ بات ذہن میں رہے ہمیشہ، یہ جو وصیت ہے حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کو، چونکہ حضرت یوسف کو تجربہ نہیں تھا، بچپن تھا، چھوٹے تھے، ابھی وہ لازمی تجربہ جو ہونا چاہیے ایک رہبر کا، وہ رہبرانہ تجربہ نہیں تھا۔ والد نے منع بھی کیا کہ اپنی جو خواب ہے یہ نہیں بتانا کسی کو بھی، کیوں نہیں بتانا، کیونکہ تجربہ کار تھے حضرت یعقوب، بہت تجربہ کار نبی تھے، جہان دیدہ، بابصیرت۔ حضرت یوسف ابھی ابتدا میں، نوجوانی میں ہیں۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو تمہارے نام نہاد بھائی ہیں، بھائی تو ہیں تھے بالآخر، نسب میں رشتے میں بھائی تھے، بہت سارے بھائی، برادران ایمانی، برادران انقلابی، برادران مذہبی، برادران دینی، برادران نسبی، برادران قومی، یہ برادران سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض برادران بہت خطرناک ہوتے ہیں، واقعاً بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور اکثر جو دین کو، انقلاب کو نقصان پہنچتا ہے وہ برادران کے ہاتھوں پہنچتا ہے، برادران انقلابی کے ہاتھوں انقلاب کو نقصان پہنچتا ہے، برادران دینی کے ہاتھوں دین کو نقصان پہنچتا ہے، وہ برادران مذہبی کے ہاتھوں مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کہا کہ برادران کے ساتھ آپ یہ بات نہ کرنا، یہ موضوع نہ چھیڑنا برادران کے ساتھ، کیوں؟ کہ یہ برادران مکار ہیں، یہ اہل سازش ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیقید لک کیدا، وہ کیا کریں گے؟ تیرے خلاف منصوبے بنائیں گے، تیرے خلاف سازشیں کریں گے، تیرے خلاف پلاننگ کریں گے، اور خبردار یہ اپنی منصوبہ تو اپنی خواب، یعنی خواب تو یہاں خواب کا آ گیا ہے، رویا رویا سے مراد یعنی جو دیکھا تھا انہوں نے، انی رأیت احد عشر کوکب، جس کا معنی خواب کیا جاتا ہے، وہ یعنی خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہا رأیت، میں نے دیکھا ہے، رأیت میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ خب یہ میں نے دیکھا ہے، یعنی یہ میرا مستقبل ہے، یا یہ میرے سامنے ہدف ہے، یہاں پہنچنا ہے۔ کہا یہ بھائیوں کو، یہ نام نہاد بھائیوں کو نہیں بتانا، یہ نام نہاد بھائی تباہ کر دیں گے تجھے، یہ اہل سازش ہیں، انہیں مت بتانا۔ سادہ لوہی ہے بہت کہ کچھ لوگوں کو برادران دینی سمجھ لینا، کچھ لوگوں کو برادران انقلابی سمجھ کے ساری بات ان کو بتا دینا، یہ سادہ لوہی ہے۔ خصوصاً جو اہل مکر ہیں، اہل مکر یعنی جو اہل منصوبہ ہیں، فوراً منصوبہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، چونکہ اب اس حوزے سے وابستہ ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا حوزے کے مسائل سے آشنا رہنا چاہیے آپ کو، کہ حوزہ جب ہم نے بنایا، دو سال اس کی تعمیرات ہوتی رہیں گے، زمین خریدی اور شروع کیا بنانا، کسی کو خبر نہیں تھی، بالکل کسی کو اندازہ نہیں تھا، ایسے حدس و گمان تھے لوگوں کے کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ بلڈنگ بن بھی رہی تھی، جو لوگ کام کر رہے تھے یا انہیں بھی معلوم نہیں تھا یہ کیا بن رہا ہے، کوئی کہتا ہے فیکٹری بن رہی ہے، کوئی کہتے ہیں کالج بن رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ڈسپنسری بن رہی ہے، کوئی کیا کہتے کوئی کیا کہتے، کبھی کوئی مولانا آتا تو کہتے مدرسہ بن رہا ہے، جب کوئی غیر مولانا آتا تو کہتے یہ فلاں بن رہا ہے، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ حتیٰ انجینئر کو بہت دیر سے پتہ چلا کہ یہ کیا بن رہا ہے، دیر سے باخبر ہوا وہ، اسے ہم نے کہا یہ بلڈنگ بنانی ہے، آپ نے شروع کرو اس کو، بنا دی اس نے۔ وسط میں خوب آنا جانا ہوا، ذکر ہوا، تذکرے ہوئے، تو متوجہ ہو گیا کہ یہ مدرسہ بن رہا ہے۔ باہر کے افتتاح کے دن یا قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں، یہاں سے ایک ایک کلو میٹر کے فاصلے پر، دو دو کلو میٹر کے فاصلے پر، انہیں بھی اس وقت علم ہوا جس دن افتتاح تھا اس کا، پورے لاہور میں، پورے پاکستان میں، وہ بہت ساروں نے شکوا بھی کیا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، فلاں نہیں کیا۔ وہ بہت آسانی سے، تسلی سے بن گیا، بالکل کوئی مشکل نہیں ہوئی ہمیں، بہت سرعت سے، یعنی یہ کوئی 10 سال کا کام 2 سال میں انجام پا گیا اللہ کے لطف و کرم سے۔ اب جب بالآخر بن گیا، افتتاح تو کرنا تھا اس کا، اعلان تو کرنا تھا کہ یہ کیا ہے، جس دن سے اعلان کیا اس دن سے مشکلات شروع ہو گئیں، اس دن سے برادران فعال ہو گئے، برادران یوسف، چونکہ وہ بالآخر اب تو بتانا تھا ان کو کہ یہ کر دیا ہے، دیکھو آؤ اسے فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو۔ اور الحمدللہ اس دن سے برادران یوسف سخت فعال ہیں، اور شاید اتنا یوسف کے ساتھ نہیں کیا جتنا اس حوزے کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی وہ کنواں جس میں اس کو پھینکنا چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں مل رہا کہ کس کنویں میں پھینکیں اس کو، جا کر جان چھڑائیں اسے۔ اور برادرانی، نہ کہ برادرانی دشمن یا برادرانی فلاں یا برادرانی اہل سنت، نہ، ابھی جو سامنے آ رہے ہیں مسائل وہ برادرانی انقلابی، برادرانی تنظیمی، برادرانی شیعہ، برادرانی علماء، برادرانی مومن سخت فعال ہیں۔ حتیٰ یہ برادران علماء مومن نے بتایا ہوا ہے، یا پولیس یا سی آئی ڈی یا ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد تربیت ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے رپورٹ دی ہوئی ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ یہ برادران ایمانی نے کنواں کھودا ہے اس حوزے کے لیے۔ اب ہم نے انہیں کہا کہ آپ آؤ دیکھو آگے جو یہاں، جو یہاں تربیت ہو رہے ہیں، آتے ہیں یہاں مجالس میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ رپورٹ جب ان کو ملتی ہے پھر وہ آ جاتے ہیں ادھر، آپ کو خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بار کے یہ بہت سارے پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اندر، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون ہے، اور آتے ہیں لکھتے ہیں درس سنتے ہیں, بہت متاثر ہو کے جاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں ادھر کے, یہاں تو اور کام ہوتا ہے. مثلا لیلۃ القدر کو آئے ہیں, دوسری جگہوں پر آئے ہیں, آ کے دیکھ کے گئے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے برادران ایمانی, یہ جو قرآن میں ہے کہ یوسف کو کہا گیا کہ برادران کے شر سے بچنا, یہ تنہا مورد ہے جہاں پر قرآن برادران کے شر سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے, وہ بھی یوسف کو, کہ یوسف. رسول اللہ کو کہا گیا حاسد سے بچنا, خناس سے بچنا, کفار سے بچنا, منافقین سے بچنا, یہ شرور لوگ ہیں. لیکن جناب یعقوب یوسف کو کہہ رہے ہیں برادران سے بچنا, یہ برادران بہت خطرناک برادران ہیں. برادران کا شر بساؤ کا دشمنوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. قال یا بنی اللہ تقصص رؤیا کا اللہ اخوتے کا, اپنے اہداف ایسے غیر قابل اعتماد برادران کو کبھی نہ بتایا کریں. چوں کیا کیوں, قرآن کہتے ہیں فیقید اللہ کا قیدا, تمہارے خلاف سازشیں کریں گے وہ. ابھی کتنے طلبہ ہیں جن کے گھروں میں جا کر, جن کے والدین کو, بزرگوں کو یہی برادران ایمانی و انقلابی ان کو قائل کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہاں سے نکال لیں. وہ ہیں نمونے, اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ, گئے ہیں جا کے ان کو بتایا ہے. یہ ایک عزیز ہیں یہاں پر, ان کے والد کو جا کر ایک برادر ایمانی انقلابی نے بتایا ہے کہ یہ اسرائیل نے بنایا ہے یہ مدرسہ. اسرائیل کی مدد سے چل رہا ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں آپ برادران کے شر سے بھی بچا کے رکھیں. ہر چیز ہر ایک کو بتانا, دیکھیں ایک نبی خدا نے کتنی سختیاں جھیلیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ باپ کی وصیت نہیں سنی اور وہ جو ہدف تھا وہ بتا دیا برادران کو, اور برادران نے جو پھر بلا نازل کی یوسف کے سر پہ, وہ عبرت بن گئی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے. اگر یوسف تھوڑی محتاط ہوتے, وہ برادران کے شر کی طرف متوجہ ہوتے کہ ہر برادران قابل اعتماد نہیں ہوتے, تو شاید اتنی سختیوں میں یوسف کو بازاروں میں نہ بکنا پڑتا, تہمتیں نہ لگتیں. کیا کیا یوسف کے ساتھ ہوا, تہمتیں لگیں, فلاں ہوا, بازاروں میں بیچا گیا, غلام بنایا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, کنویں میں ڈالا گیا, ہر سختی یوسف نے برداشت کی صرف ایک وجہ سے کہ وہ جو بات تھی اصل بات بتا دی, برادران غیر قابل اعتماد کو یہ بات بتا دی. قال یا بنی لا تقصص رؤیا کا علی اخوتک فیقید اللہ کا قیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. البتہ ان برادران کے پیچھے بھی شیطان ہیں جو ان سے یہ سب کچھ کرائے گا, لیکن یقید اللہ کا قیدا, قیدا یعنی سازشیں کریں گے, منصوبے بنائیں گے, پلاننگ کریں گے تمہارے خلاف. قید و مکر ایک ہی معنی ہے, اس طرح سے تیرے خلاف جال بنیں گے, اس طرح سے تیرے خلاف فضا بنائیں گے, تو پھنس جائے گا ان کے اندر, لہذا احتیاط کرنا. یہ سورہ رعد میں ہے آیہ 33 میں, یا جن لوگوں کی روش زندگی ہی مکر ہے, مکر کے تحت روش زندگی ہے ان کی, مکر کے تحت زندگی پوری گزار رہے ہیں. عرض کیا کہ ہر کام مکر, ہر کام پلاننگ, یعنی ظاہر کچھ کرتے ہیں اندر دل میں کچھ اور ہوتا ہے, کسی کو بتاتے نہیں ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتے کہ یہ اصل کرنا کیا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں آیہ 32 میں سورہ مبارکہ رعد میں ہے, افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ خدا مکر کو ان کے لیے زینت قرار دیتا ہے, فخر کرتے ہیں مکر پر کہ ہماری سازش, ہماری پلاننگ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا, ہم ایسی پلاننگ سے وارد ہوتے ہیں, ہم ایسے منصوبے سے وارد ہوتے ہیں, سادہ لو آدمی نہیں سمجھ سکتا ان کو. آئیں گے آپ کے ساتھ, آ کے تقوی کی بات کریں گے, انقلاب کی بات کریں گے, دین کی بات کریں گے, درالی کے بہت دور کا سوچا ہوا ہے انہوں نے, بڑی دور کی پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے. آپ کو گھیر کے کسی اس وادی میں لے جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے مکر زینت ہے، یعنی فخر بھی کرتے ہیں اپنے مکاری پر، فخر بھی کرتے ہیں، زینت سمجھتے ہیں اس کو، اپنے لیے ایک بڑی صلاحیت سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑی استعداد اپنے لیے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی چالیں چلتے ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کا یقین ہے کہ ان کا یعنی مشرکانہ یقین ہے ان کا کہ معاذ اللہ اللہ کو بھی ان کی سازشوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احمق ہیں، ہم نے خود ان کے لیے مکر کو زینت قرار دیا ہے، بڑے فخرانہ انداز سے چالاکی کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، بہت بڑا ہمارا کمال ہے کہ ہماری چالاکیاں کوئی سمجھتا نہیں۔ آیا 42 میں سورہ رعد میں جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے مطالب تدریجن بیان ہوئے ہیں، جوڑنے پڑتے ہیں آپس میں، وہ اب دیکھیں یہی مکر کی باس تدریجن پھیل رہی ہے قرآن کے اندر۔ موقع مکر کہاں کیا جاتا ہے؟ جب سختیاں ہوتی ہیں اس کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، یعنی جب تک انقلابی تحریک شروع ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، جیلیں ہوتی ہیں، جلاوطنی ہوتی ہے، اس وقت نہیں مکر کرتا کوئی، اس وقت پلاننگ نہیں کرتا، اس وقت بھاگتے ہیں سب۔ لیکن جب انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے پھر مکار میدان میں آ جاتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے ان کا۔ جب سختیاں ہوتی ہیں مکر کی وجہ وقت موقع نہیں ہوتا، سختیوں کے بعد رحمت، سہولت، اس وقت مکار میدان میں اتر کے سازشیں کر کے پلاننگ کر کے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم سختیوں میں شامل نہیں تھے اور نعمتوں میں، سب چیزوں میں ہم شامل ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کام میں وہ آپ کو نظر نہیں آتے، صرف ہر جلوس کی ٹرک پہ نظر آئیں گے آپ کو، بس باقی کسی کام میں نظر نہیں آتے، کہیں بھی نہیں ہوتے، جہاں کیمرہ ہوگا وہاں یہ ہوں گے، جہاں یہ ہیں وہاں کیمرہ ہے، جہاں کیمرہ ہے وہاں یہ ہیں۔ انہوں نے کیمرہ مینوں کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ کہاں ہوں گے تاکہ ہم وہیں پر ہوں۔ ایسے موقعوں پر افراد آتے ہیں، یہ قرآنی فارمولے ہیں۔ اب قرآن نے فرمایا کہ خوب یہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں اپنے تئیں خفیہ غیر محسوس، اور اس سے خوش ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ مکر سب اللہ کا ہے، بلکہ یہ خود جو کر رہے ہیں یہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ بھی اللہ کا مکر ہے، یہ جیسے اپنے طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ہم ہماری پلاننگ ہے، نہ یہ بھی اللہ کی پلاننگ ہے اصل میں، اور فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اسی کی پلاننگ سے اس کو ڈبونا چاہتا ہے، اسی کے منصوبے سے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں، یہ بھی اللہ کی پلاننگ ہے کہ یہ خود منصوبہ بنائے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور خود اسی میں غرق ہو جائے۔ توجہ کریں، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، آیہ 42 سورہ رعد، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی مکر کرتے تھے، ان کی روش زندگی مکر تھی، سازش، منصوبے، پلاننگ، ہمیشہ اس طرح سے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ مکر اصل میں ہے ہی سب خدا کا، یعنی یہ جو سوچ رہے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے ان کو کہ اللہ کا مکر ہے جو اس کے ہاتھ سے انجام پا رہا ہے، اسی کے لیے، خود اسی کے لیے انجام پا رہا ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، خوب جان لائیں گے یہ ہر نفس جو کسب کر رہا ہے، جو منصوبے بنا رہا ہے، خوب آخر کار جان لے گا، یہ کھل جائے گا راز، چھپا نہیں رہے گا، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، اسے پھر پتہ چلے گا کہ میں تو جو سوچا تھا۔ بعض اوقات یہ ایک دوسرے کو بتا بھی دیتے ہیں، عام لوگوں کو بتاتے ہیں بڑے شرمیلے سے انداز سے اور جھجک جھجک کے، اصل بات پھر بھی نہیں بتا، مثلا کہیں گے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، سامان سارا غرق ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، بڑا انسان کو ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ کس ظالم نے کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ بتانا شروع کرتا ہے قسطوں میں، ایک بات بتائے گا، وہ کسی کے ساتھ میں نے ڈیل کی تھی وہ کھا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ بتائے گا کہ وہ اصل میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کروں تو بہتر ہوگا، وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح سے جوڑتا رہے گا اور آخر کار بتائے گا کہ یہ سب اپنی ہی سوچ کا نتیجہ تھا، یہ تباہی ساری میں نے خود ہی کی ہے، اپنے ہاتھوں سے کی ہے یہ۔ خب نقطۂ دیگر اسی سنت الہی کے مطابق یہ ہے کہ بعض لوگ ایسی سازش بناتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں اپنی جگہ سے۔ یعنی بعض لوگوں کی سازشیں اس قدر قوی منصوبے ہیں ان کے، شیطانی، واقعاً حیران ہوتا ہے انسان بسا اوقات، ایسی صلاحیتیں ہیں لوگوں کے اندر منصوبے بنانے کی کہ قرآن فرماتا ہے کہ پہاڑ زائل کر سکتے ہیں یہ، لیکن مکر خدا حتیٰ ان سازشوں کے اوپر بھی غالب ہے۔ یہی پہاڑ ہلا دینے والی سازشیں و پہاڑ ہلا دینے والے منصوبے و پلاننگ، اس میں خود غرق ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں آیا 46 میں ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اب انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اب یہ ذہن میں رہے، مکر جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد ایسا خفیہ منصوبہ اور تدبیر جس میں ظاہر کچھ اور کیا جائے اور اصل پلاننگ کچھ اور ہو، اور اس پلاننگ میں درحقیقت کسی قوم کو، کسی ملت کو، کسی دوسرے شخص کو یا کسی اور فرد کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، کہ یہاں پر دین خدا کو نقصان پہنچانا و مسلمین کو و اولیاء خدا کو نقصان پہنچانا مد نظر ہے۔ یعنی یہ مکار طبقہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کے خلاف مکر میں مشغول تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنا مکر کیا، اپنی سازش بنائی، پلاننگ کی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے ان کا مکر، خدا کو پتا ہے کہ ان کا مکر کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ یہ مکر جو ان کا ہے یہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہو، ایسا مکر، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، مثلا ایک ایسی سازش بنائی جائے، یہ محاورہ ہے، تزول منہ الجبال، یہ محاورہ ہے کہ ایسی پلاننگ کی جائے کہ بہت مضبوط حکومت بھی گرا دی جائے، بہت بڑی مضبوط ملت نابود کر دی جائے، ایسی سازش کی جائے کسی ملت کے خلاف۔ مثلا سوویت یونین خوب ایک جبال تھا، پہاڑ تھا، ایک اس عہد کا کہیں سب سے عظیم پہاڑ تھا، سب سے بڑی سلطنت، یہ سلطنت سوویت یونین کی تھی۔ اب جیسا مشہور ہے کہ سی آئی اے نے اس کے خلاف پلاننگ کی، مکر کی یا سازش کی، اور اس سازش سے وہ نابود ہوئے، یا خود ان کا اپنا جو مکر تھا، سوویت یونین خود ایک مکرانہ راہ پر چل رہا تھا، یہ سسٹم جو پہاڑ کو ہلا سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے پاس ہے، یعنی خدا کا مکر اس پر بھی غالب ہے، اللہ آگاہ ہے اور خدا مسلط ہے اس پر۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ سورہ نحل میں خوب خدا جب انہی کے مکر کو، یعنی ان کے منصوبے کو خود انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے اور یہ اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ امام خمینی عرب سربراہوں کو یہ کہہ دیتے، تم احمق ہو، تم نے انقلاب کے خلاف منصوبہ بنایا اور اس میں خود تباہ ہو گئے تم۔ انہوں نے صدام کو مسلح کیا، اکسایا، پیسے دیے، پشتیبانی کی، ٹیکنالوجی، مشینری دی، سب کچھ صدام کو بھرپور طریقے سے تیار کیا، عربوں نے اور مغرب نے مل کر، یعنی دنیا کا ماڈرن ترین اسلحہ صدام کو دیا۔ فرانس جو لیٹسٹ چیز بناتا تھا، اس کے جو طیارے تھے فرانس کے، جو فرانس نے پہلی دفعہ استعمال کیے، یعنی ابھی فرانسیسی فوج نے استعمال نہیں کیے، وہ پہلے انہوں نے صدام کو دیے، عراق کو دیے، رڈار سے باہر تھے وہ۔ اسی طرح روس جو میزائل بناتا، جو ٹیکنالوجی بناتا، صدام کو دے دیتا آزمائش کے لیے۔ امریکہ جو بھی چیز بناتا وہ صدام کو دے دیتا۔ سب مل کر اس کو مسلح کر رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے انقلاب اسلامی کو لگام دیں اور روکیں اور ختم کریں۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہارے خود دامنگیر ہوگا، اور وہی ہوا، انہوں نے صدام کو اتنا مضبوط کیا اور ہو گیا بہت مضبوط، واقعاً مڈل ایسٹ میں سب سے مضبوط فوج صدام کی تھی، سب سے مضبوط فوج، اس قدر ماہر اور پیشاور فوج تھی، اعلیٰ سطح کی ٹریننگ تھی اس کی، اور 8 سالہ جنگی تجربہ تھا اس کو. ہرجن جنگ جیت نہیں سکے، چونکہ اللہ کا نظام تھا مقابلے میں، جنگ جیت نہیں سکے ایران سے، لیکن اپنی جگہ پر ایک بہت ورزیدہ فوج بن گئی ان کی. اور اس فوج نے جب رخ موڑا تو کویت پر، سب سے پہلے اس نے کویت پر حملہ کیا، پھر سعودی عرب کو تھریٹ کی. سب سے زیادہ پیسہ ان دونوں نے دیا ہوا تھا، بلینز ڈالر انہوں نے صدام کو دیے ہوئے تھے، اور یہی جو تیار کیا تھا انقلاب کے خلاف درندہ، اس نے رخ کر لیا خود ان کی طرف اور کویت پر قبضہ کر لیا. پھر امریکہ نے حملہ کر کے کویت سے قبضہ چھڑایا اس کا. اگر کویت پر ایک ہفتہ اور اس کا قبضہ رہتا تو سعودی عرب پر بھی اس کا قبضہ ہو جاتا عراق کا، اور اس کی پلان میں تھا کہ سعودی عرب کو شروع. اور صدام نے اس جنگ کا نام رکھا تھا ام المعارک، کا ام المعارک شروع ہو چکی ہے جہان اسلام کی، اور اب اس کو پورے عرب دنیا کا مطلق العنان لیڈر بننا ہے اس نے. اور ان عرب، ان کو پتا تھا یہ عرب سارے ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، اور ایسا ہی ہوا. کویت پہ جب اس نے حملہ کیا، کویتیوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. جس طرح وہ بھاگا، کویت کا بادشاہ بھاگا، جس طرح کیبنٹ بھاگی، جس طرح فوج بھاگی، ایک عجیب لطیفہ تھا وہ. اگر وہ فلم بنتی تو دنیا کی بہت مضحکہ خیز ترین فلم بنتی وہ، کہ جس طرح یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے. اسی طرح سعودی عرب والے بالکل بھاگنے کے انتظار میں تھے. اگر 2 دن اور امریکہ حملہ نہ کرتا، یہ سعودی عرب کے حکمران بھی بھاگ جاتے سعودی عرب سے، صدام کے ڈر سے. جس طرح کتا باولا ہوتا ہے نا تو مالک بھاگ جاتا ہے، چونکہ باولا کتا کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے، اور سب سے نزدیک ترین فرد مالک ہوتا ہے اس کا، لہذا وہ بھاگ جاتا ہے کہ باولا ہو گیا، اس کو گولی مارو. ابھی انہوں نے پھر شکاری بھیجا جارج بش کو کہ گولی مارو، باولا ہو گیا، یہ انقلاب کے لیے تیار کیا تھا، ہمارے جان پہ پڑ گیا. سورہ نحل میں آیت 26 میں ہے، قد مکر الذین من قبلہم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. جنہوں نے پلاننگ کی، مکر کیا، مکرانہ روش اپنائی، خدا نے انہیں نابود کیا. کس طرح سے؟ فأتى اللہ بنیانہم من القواعد، خدا نے ان کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم، اور وہ جو مضبوط چھتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، خدا نے انہی کے نیچے ان کو دفن کر دیا. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور اس طریقے سے ان کو عذاب دیا کہ انہیں شعور تک، پتہ تک نہ چلا، خبر تک نہ ہوئی کہ کہاں سے عذاب نازل ہوا ہے. اس طرح سے خدا نے انہیں نابود کر دیا. سورہ نمل میں آیا 50 اور 51 میں ہے. اب یہ ماجرہ دیگر ہے، اور اس پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی مکر کیا، ہم نے بھی مکر کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں خبر تک نہیں ہوئی، شعور تک نہیں تھا انہیں. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کے مکر کا انجام دیکھیں کیا ہوا. اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ان مکاروں کو ان کی قوم سمیت مسل دیا ہم نے، تدمیر کر دی ان کی، پاؤڈر بنا دیا ہم نے، نشان تک باقی نہیں چھوڑا ان کا، اس طرح سے انہیں مٹا دیا ہم نے. سورہ فاطر میں، کہ ہر روز پڑھتے ہیں یہ آیا یہاں پر، اس میں بھی یہی مطلب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکر کرتے ہیں، اور مکر ہمیشہ یا صراحت ہے، سب سے واضح ترین اس سنت خدا کے بارے میں مطلب اسی سورہ مبارکہ فاطر میں ہے، جو آیا روز پڑھی جاتی ہے آپ کی خدمت میں، آیا 43 42 اور 43. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، خدا کی قسمیں کھا کر کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے، کوئی رہبر آ جائے، کوئی سمجھانے والا آ جائے، کوئی بتانے والا، لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ، ہدایت یافتہ قوموں میں سے یہ ایک بہترین ہدایت یافتہ ترین قوم ہو جائیں گے یہ، اگر کوئی آ جائے یہاں پر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور جب خدا بھیج دیتا ہے اس نذیر کو، ڈرانے والے کو یا بتانے والے کو، مبلغ کو، اور نفرت کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں ہوتی. بس وہ پہلے کہیں گے آیا کوئی نہیں ہے، آئیں گے یہاں، آپ کو بھی بہت تجربہ ہوگا، یہ آپ کے ساتھ ہوگا، یہ آپ کو کہیں گے آپ آئیں اس علاقے میں، آئیں آپ اس علاقے میں، آئیں دیکھیں کیا انقلاب برپا ہوتا ہے، بہترین علاقہ ہوگا، بہترین فلاں ہوگا. خوب آپ چلے جائیں اس علاقے میں، یہی جو ابھی باتیں کرتے ہیں یہی سب سے زیادہ دشمن بن جائیں گے آپ، یہی سب سے زیادہ دشمن بن جائیں گے. جو آپ کو ابھی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ آئیں دیکھیں کیا اس علاقے میں کیا ہوتا ہے، صرف آپ کے آنے کی دیر ہے، یہ تجربے ہوں گے آپ کو. چونکہ رسول کو یہی کہتے تھے، اللہ کو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آ جائے ہماری بستی میں بھی کوئی آ جائے مبلغ اور ہمیں سمجھائے تو ہم ہدایت یافتہ ترین امت ہو جائے، احدا سب سے بڑی ہدایت لینے والے ہم بنیں گے. من احد الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا. جب وہ مبلغ یا رسول پہنچ جاتا ہے، رسول ان کی بستی میں، سوائے نفرت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا، شدید نفرت شروع کر دیتے ہیں. استکباراً فی الارض کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ متکبر ہیں، وہ مغرور ہیں، غرور کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. اور دوم و مکر سیئے ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. مکر السیئ، مکر سو، برا مکر کرتے ہیں، خوفناک منصوبہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ مبلغ ہمارے پاس آ جائے، عالم ہمارے پاس آ جائے، نذیر ہمارے پاس آ جائے، اس علاقے میں آئے، اصل میں نہ دین چاہتے ہیں، نہ انقلاب چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے. مکر و سیئے ہے، ایک بہت خطرناک منصوبہ ہے ان کے ذہن میں، اس منصوبے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. آپ توجہ کریں، بعض یہی لوگ جو فعال ہیں، کبھی دین کے نام پر، کبھی انقلاب کے نام پر، وہ آتے ہیں، کبھی حوضوں میں آتے ہیں، مدرسوں میں، عالم دین چاہیے ہمیں. وہ کیوں عالم دین چاہیے؟ عالم دین اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ ہمیں سمجھائے، ہم دورہ کرائیں گے اس کو. دورہ کرائیں گے کیسے؟ مثلا یہ دورہ عالم دین کرے گا، کیا ہوگا؟ عالم دین ساتھ ہوگا، جس علاقے میں جائیں گے یہ خود تقریر کریں گے، خود سب کچھ کریں گے، آخر میں عالم دین کو کہیں گے آپ دعا کرا دیں اور زیارت نامہ پڑھا دیں. یہ ان کے اظہارات ہیں، یعنی کہ سوء ظن نہیں ہے، خود ان کے اظہارات ہیں کہ خوب کیوں عالم دین چاہیے آپ کو. آپ مثلا کہتے ہیں جی لوگ ہمیں اعتماد نہیں کرتے، لوگ ہمیں چندہ نہیں دیتے، عالم دین ساتھ ہوتا ہے ہمارے تو پھر لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں، چندہ دے دیتے ہیں ہمیں. مثلا آپس معلوم ہوا کہ عالم دین تبلیغ کے لیے نہیں چاہیے، عالم دین ہدایت کے لیے نہیں چاہیے، عالم دین ٹول ہے تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کریں، اگر ہم چندہ مانگیں دے دیں ہمیں. اور ساتھ یہ ہم نے سنی ہیں یہ تعبیریں، اب آپ بھی سنیں گے چونکہ اس میدان میں آ گئے ہیں، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، سنیں گے یہ تعبیریں. ابا کبا کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کرنا، ایک تو یہ ہے نا، فاسد طبقہ ممبروں پہ آ کے فقہا کے خلاف، مراجع کے خلاف، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حتیٰ انقلابی ذہن رکھنے والے لوگ ابا کبا کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کریں گے اور امامے کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کریں گے، انقلابی، کہ یہ ہمیں اس لیے چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں، اس کے ذریعے سے ہمیں اعتماد ملے لوگوں کا، ہم اس لیے عالم کو ساتھ رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکر و سیئے، یعنی ایک خطرناک منصوبہ، سو منصوبہ، غلط منصوبہ دل کے اندر ہے. اور اس لیے نذیر کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا کوئی نذیر بھیجے، عالم بھیجے، مبلغ بھیجے، جب وہ جاتا ہے تو شدید اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں نفرت شروع کر دیتے ہیں؟ تو آپ تو مانگ مانگ کے کہہ رہے تھے آئیے، اس لیے کہ انہیں نہیں چاہیے تھا ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں چاہیے تھا. مکر و سیئے، مکر و سیئے، ایک بہت ہی سو، بد و زشت منصوبہ ان کے ذہن میں تھا، اس کی خاطر یہ ساری پلاننگ تھی کہ نذیر ہو ہمارے ساتھ، ہمارے علاقے میں آئے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا ہدف حاصل کریں. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا. استکباراً فی الارض، یعنی دو وجوہات ہیں کہ پہلے بڑے اصرار کے ساتھ بلاتے ہیں کسی کو، پھر اسی کے خلاف ہو کے اس سے نفرت شروع کرتے ہیں. کیوں؟ قرآن بتا رہا ہے، ایک مغرور ہے وہ متکبر، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، اپنے جیسا تحلیل گر، اپنے جیسا معلوماتی، اپنے جیسا سوجھ بوجھ والا، اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اور خصوصاً ایک مبلغ دین کو ہرگز اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ اسے کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ، انہیں کھانے کا نہیں پتہ، سمجھائیں گے کیا، انہیں دنیا کا کیا پتہ۔ ایک استکباریت ہے، غرور و تکبر ہے ان کے اندر۔ دوسرا مکر سیئے، بہت ہی برا زہریلا و بد منصوبہ ہے ان کے ذہنوں میں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، خطرناک منصوبہ و بد منصوبہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا جس کے خلاف بنایا گیا ہو۔ سو منصوبہ، غلط منصوبہ، بےہودہ منصوبہ، خطرناک، ہمیشہ منصوبہ بنانے والے کو گھیر لیتا ہے۔ یحیی کو دامن گھیرنا، خطرناک سیئے منصوبہ، سو منصوبہ ان کے اپنے دامن کو گھیر لیتا ہے۔ وہ مکر السیئے ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ۔ توجہ کریں، یہ آیہ روز پڑھی جاتی ہے، مہم میں اس لیے روز پڑھی جاتی ہے کہ سو منصوبہ، سو مکر ہوتا ہے ان کا، اور سو مکر خود انہی کے دامن کو آ کے گھیر لیتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، وہ کیا آج یہ مکر سو کرتے ہیں، خطرناک سو و زشت منصوبے بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ سابقوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اولین کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ان کی سنتوں اور قانون الہی بھول گئے ہیں؟ یہ وہ ان سے زیادہ خطرناک منصوبے بناتے تھے، وہ ان سے زیادہ سو و زشت منصوبے بناتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اگر وہ گزشتگان پہلے والے، انہوں نے سو منصوبے بنائے اور اسی میں گرفتار ہوئے، تو اللہ کے سنتیں تبدیل تو نہیں ہوئیں، نہ تبدیل ہوئیں، نہ تحویل ہوئیں، نہ ان کے اندر کوئی مضمون بدلا گیا، اور نہ ان کی جگہ پر سنت دیگر آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہی سنت، وہی مواد، وہی سب کچھ ہے تمہارے لیے بھی۔ کیا کہ مکر و سو، سازشیں، یہ خود تمہارے دامن کو ہی آ کے چھوئیں گی۔ اولم یسیروا فی الارض، بھلے سورہ فاطر میں ایک اور مورد بھی ہے، آغاز سورہ فاطر میں، یہ وہ آیت تھی جو روز ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت دیگر بھی ہے آغاز سورہ فاطر کے اندر، آیت 10 میں ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعہ۔ اب جس کو عزت چاہیے، عزت کا ایڈریس کہاں ہے، کہاں سے عزت انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ وہ گوناگون جگہ ہیں، کوئی عزت کے لیے امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی دنیا میں جا رہا ہے، کوئی کس طرف، عزت کہاں ملتی ہے، بالآخر کس مارکیٹ میں ہے، کس ملک کے اندر عزت ملتی ہے، کس میدان و کھیت میں عزت ملتی ہے؟ سب عزت کی تلاش میں ہیں، اور عزت سے محروم، اس لیے کہ عزت کا اصلی منبع اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبکار ہے، متلاشی، چاہتا ہے عزت، خدا کے پاس ہے عزت، ساری کی ساری عزت خدا کے پاس ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں گرائے اور آپ خدا کی راہ میں ہوں، آپ کو خدا عزت دے گا، اور اگر خدا عزت نہ دے، ساری دنیا مل کر عزت دینے کی کوشش کرے، انسان کو عزت نصیب نہیں ہوتی۔ الیہ یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ ان کو غرر آیات کہا جاتا ہے، ایسی آیات جن کے اندر امہات مطالب و محکمات قرآن ان آیات کے اندر ہیں۔ ان میں سے سورہ فاطر کی ایک آیات 10 ہے جس میں امہات مطالب ہیں، ایک من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور دوم الیہ یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور سوم کہ یہ بہت اپنی جگہ اہم مضمون ہے کہ خدا کی طرف کلمات طیبہ خدا کی طرف صعود کرتے ہیں، عروج کرتے ہیں، و اعمال صالحہ کلمات طیبہ کو عروج و رفعت عطا کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید و مکر اولئک ہو یبور۔ جو یمکرون السیئات، برے نقشے بناتے ہیں، برے منصوبے بناتے ہیں، ہمیشہ نقشے بنانے میں وہ برے منصوبے بنانے میں مشغول ہیں۔ اب ہیں مکار بہت لوگ، مثلا فارم غلط بھریں گے، یہ مکر ہے، کہ ظاہراً میں یہ فارم بھرتا ہوں، یہ شو کرتا ہوں، اور اصل میرا منصوبہ کچھ اور ہے۔ تو یہ مکر ہے، آخر کار خود دامنگیر ہو جاتا ہے مکر سے۔ برے منصوبے ذہن میں رکھ کر ظاہر بہت اچھی باتیں کرنا، اور برے اہداف، بری نیتیں ذہن میں رکھنا، ظاہر کچھ اور کرنا۔ ان سنتوں سے آشنا ہوں ہم، خدا شاہد ہے کہ اگر یہی مکر کی سنت ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہماری آدھی بدبختیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ بدبختیاں ہم اپنے ہاتھوں سے خود کرتے ہیں۔ کیا؟ جب یہی منصوبے بناتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، یہ غلط، ان غلط نقشوں میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نہ کریں یہ کام صداقت کے ساتھ، جو باطن ہے وہ ظاہر ہو، بلکہ خدا مدد کرتا ہے، خدا اپنے اسباب عطا کرتا ہے، خدا توفیقات دیتا ہے انسانوں کو۔ یمکرون السیئات لہم عذاب شدید و مکر اولئک ہوا یبور۔ یہ مکر ان کا کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا، ان کا مکر تباہ ہے و فنا ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے قید کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، کاف کے ساتھ، نہ قاف، قید نہ قید، عقید و قیدہ، یا جس طرح حضرت یوسف نے کہا تھا، حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ فیقید اللہ کا قیدہ، تیرے برادران تیرے خلاف مکر کریں گے، قید و منصوبے و نقشے اور بنائیں گے، اپنے برادران سے بچ کے رہنا۔ تو اس کے بارے میں بھی متعدد آیات ہیں، اب ان کو بھلے چند دقیقوں میں بیان کر دیتے ہیں، زیادہ میں چاہ رہا تھا ان کا ایڈریس دے دوں، لیکن سری ان کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ بعد میں رجوع کرنا چاہیں تو کر سکیں، بعض تکمیل ہو جائے۔ سورہ آراف میں آیا 183 میں، پہلے پڑھ چکے ہیں اس آیت کو، وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ خدا مہلت دیتا ہے، خدا کا قید بہت پختہ و مضبوط ہے، یعنی مکر خدا و منصوبہ اللہ کا، تدبیر اللہ کی، وہ بہت مضبوط ہے، اس میں رکھنا نہیں کیا جا سکتا۔ اِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ سورہ انفال میں آیا 18 میں ہے، ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ منافق کافر و وہ بھی منصوبہ بناتے ہیں، قید یعنی منصوبہ، پہلے لفظی وضاحت کر آئے ہیں ہم، مکر اور قید و خدا و ان سب کی، قید یعنی وہی خفیہ منصوبہ، اور خدا ان کے خفیہ منصوبے کو ضعیف کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے ان کی سازشوں کو۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیا 60 میں ہے، فتولا فرعون فجمع قیدہ ثم اتا۔ فرعون نے موسیٰ کے خلاف سازش کی، کیا کہ لوگ بلائے، جادوگر بلائے، ایک عجیب منصوبہ فرعون نے موسیٰ کے خلاف بنایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، مارکا لگایا، حکومتی خرچے سے سارا کچھ کیا، اور اس میں خود رسوا ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے، موسیٰ پر ایمان لے آئے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ قید و مکر فرعون نابود کر دیا۔ اسی طرح سورہ قلم میں آیا 45 میں، وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، وہی آیہ کریمہ جو پہلے سورہ انفال میں گزری ہے۔ سورہ طارق میں آیا 16 میں ہے، انہم یقی 15 اور 16، انہم یقیدون قیدا و عقید و قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ او یقیدون قیدا، انہوں نے بھی منصوبہ بنایا، اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، اور انہیں مہلت دے کہ دیکھیں کس طرح خدا کے منصوبے کا یہ شکار ہوتے ہیں اور نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نمونہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، سورہ مبارکہ فیل میں ہے، جو ظاہراً قاعدتاً یاد ہونی چاہیے سب کو۔ سورہ فیل میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل و ارسل علیہم طیراً ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسف معقول۔ اب یہاں پر ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اصحاب فیل یعنی وہ لشکر فیل، یہ سپر طاقت ابرہا، اس کا جو منصوبہ تھا کعبۃ اللہ کے خلاف یا موحدین کے خلاف، کس طرح خدا نے اس کو نابود کر دیا، پرندوں کے ذریعے سے قوی ترین لشکر کو ضعیف ترین لشکر کے ہاتھوں خدا نے نابود کر دیا۔ یہ مکر خدا ہے، یہ قید خدا ہے، یہ سنت خدا ہے، یعنی ہمیشہ ایسے ہوگا، قوی ترین لشکر ضعیف ترین لوگوں کے ہاتھوں نابود ہو سکتے ہیں۔ ابابیل اور فیل آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جب ابابیل راہ خدا پر آ جائے، جب خدا حکم دے اس کو کہ نکلے باہر اور چونچ میں ڈیلا لے کر ہی پرواز کرے، اس وقت فیل پر غالب آ جاتی ہے ابابیل۔ لیکن اگر ابابیل ڈرتی رہے، گھونسلے سے نہ نکلے، وہ فیل کے پاؤں کے نیچے رون دی جائے گی، کچل دی جائے گی۔ اب اس وقت آپ دیکھیں امریکہ مسلمانوں کی نابودی کے لیے، اسلام کی نابودی کے لیے، انقلاب کی نابودی کے لیے، تشیع کی نابودی کے لیے کیا خطرناک عزائم رکھتا ہے، سب واضح ہو چکے ہیں۔ اور اس کے حواری ہر ملک میں اس نے مہرے بٹھا رکھے ہیں۔ یہ سورہ فیل اگر پڑھیں مسلمان، کہ ابابیل اس فیل کو نابود کر سکتے ہیں، یہ ضعیف مسلمان، مستعضف مسلمان، کمزور مسلمان، یہ اس فیل کو نابود کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نے واقعہ قرآن میں درج کیا، ذکر کیا، محفوظ کیا، تاکہ یہ سورہ پڑھ کر مسلمان پھر کیا کریں، مثلا یہ ضعیف شیعہ پاکستان میں کیا کرے، کس طرح یہ فیل جو انہیں کچل رہا ہے، نابود کر رہا ہے، روند رہا ہے، اس فیل کو کس طرح سے نابود کریں۔ یہ سورہ فیل بہت اہم نقطہ بیان کرنے کے لیے کہ جو بھی آپ کے خلاف سازش و منصوبہ ہے وہ آپ کے ہاتھوں تباہ ہو سکتا ہے، یہ قانون خدا ہے، وہ مکر خدا ہے۔ خدا بھی تھا کہ اب اس ان آیات کو ذکر نہیں کرتے کہ چند آیات اس بارے میں بھی تھیں، حاصل مطلب و خلاصہ یہ ہے، خواہ مکر کی اصطلاح ہو، قید کی اصطلاح ہو، ہیلا ہو یا خدا، چار چیزیں قرآن میں ہی ہیں، قرآنی زبان میں ہیں، چاروں ایک ہی مطلب بیان کر رہی ہیں کہ آپ زندگی کی روش مکر، ہیلا، قید و خدا کے اوپر استوار نہ کریں، یہ روش زندگی نہ بنائیں، صداقت کو ہمیشہ روش زندگی بنائیں۔ صداقت کے اوپر چلیں گے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ کے حق میں سنن خدا اور جاری ہوں گی۔ لیکن اگر مکر کے اوپر چلے آپ کے حق میں اور سنن خدا، مکر خدا جاری ہوگا، اور جو مکر آپ نے اختیار کیا ہے اسی مکر میں نابود ہو جائیں گے، اسی میں تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عموماً آپ دیکھیں بہت چالاک لوگ چالاکی کی وجہ سے نابود ہو جاتے ہیں، چالاکی ان کو لے بیٹھتی ہے، ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو چالاکی نہیں دکھاتے، ہوتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں ہیں، صداقت دکھاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، ان کے حق میں سنتیں دیگر خدا کی عملی ہوتی ہیں۔ ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان سنن پر، اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں ہم، یہ زندگی انسان کے قوانین ہیں، اور ان قوانین کو نظر انداز کریں گے تو ہمارا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو خدا نے دوسروں کے لیے ذکر کیا ہے، کہ خدا و تعالیٰ ان سب چیزوں کے شر سے، مکر و قید و خدا و نرنگ و فریب، اس کے شر سے خدا سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم۔